السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا النبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کی مختلف حالات اور صورتیں ہیں ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں الا لیعبدون کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے جی ہاں انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ مرفوع القلم ہے اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اس کا یہ سونا إِلَّا لِيَعْبِدُونَ کی تحقیق کرتا ہے کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں, عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں. ان میں سے کھانے کے آداب ہیں, پینے کے آداب ہیں, گھر سے نکلنے کے آداب ہیں, گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں, سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں. یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, اس کا رب اس کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں, بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے یا مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں, کیا جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں, اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئیں, جب سارا دن ظلم کرتے رہے اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا, جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ باہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں ایک توال ہے، کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، وہ مریض ہوتا ہے، اور مرض اور بیماری نقص ہے. اسے اللہ تعالی جل شان و سبحانہ و تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا صفات، ساری کے ساری صفات کمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا درست ہے. اس پورے کائنات کی تدبیر ایک اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اگر ایک مرتبہ اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے. الحی القیوم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا، عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال، مخلوق کی صفات نقص اور کمزوری، اور یہ جو معانی آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں، میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے، پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے، وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا، وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا، اب نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے، اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، کسی مشکل میں، پریشانی میں ہے، کسی کا ادھار دینا ہے، جو بھی پریشانی، اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ، بستر پر لیٹنے سے پہلے، اب طہارت کر کے آئے ہیں، اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے، صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفة ازاره ثلاث مرات، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے، جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فانه لا يدري ما خلفه عليه، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فانه لا يدري ما خلفه عليه بعده، نمبر تین آداب میں سے سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ ہے. جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی اعمال دیکھیں آپ کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتا دوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں آج ٹیکنالوجی کے نام پر, بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ سکتی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آیت الکرسی پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے, صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں. آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب میں نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھیں توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی. ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت بھی کر لے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی، اور کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی بھی نہیں، نہ پیارا رسول، نہ پیارا نبی، نہ مقرب فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی صالح، نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالیٰ کی اجازت شرط ہے. الا باذنہ، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، عام مسلمان بھی کریں گے، لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعۃ جميعا، شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کفر پر موت ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا. صرف موت کا غم نہیں ہوا، بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، لیکن نہیں. آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے، الملة عبد المطلب، جو میرے باپ دادوں کا دین ہے، اے اللہ میں اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے، اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا، بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو ساری زندگی دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہنڈے کو دیکھیں کیسے پانی ابلتا ہے، تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو، اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائیو، دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف، اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا، یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بین ایدیہم، جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے، ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہمارے حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور مخلوق کا حال دیکھیں، ہم کیا جانتے ہیں، ہمارا علم کتنا ہے، اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی، پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے، اور آخر میں بھول جاتے ہیں، اور پھر موت ہے، فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. کرسی، مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ ایک موضع قدم الرحمن، اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق، پھر کرسی ہے، اور پھر یہ زمین و آسمان ہے، عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. کتنی چوڑائی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ، انتہا دیکھو، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے، اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی، بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی، ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے جس میں دو چار بچے ہوں، پریشان ہو جاتے ہیں. جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے، اور مچھلی کے سمندر کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں، یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالی حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ علی ہے، بلند ہے، سب سے بلند ہے، کیونکہ وہ عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں، اس کی اونچائی میں، بلندیوں میں عظمت ہے، اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے، بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے، اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پیغام ہے، العلی العظیم ہے، توحید عبادت کا پیغام ہے، اور انسان کی محتاجی کا پیغام ہے. جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جب دل سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ میری بھی اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ دو آخری آیات پڑھتے سورہ بقرہ میں سے، کفتاہ، یہ دونوں ان کو کافی ہیں، دو آیتیں کافی ہیں. کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے، کوئی غم ہے، کوئی محتاجی ہے، رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان 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 ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سونے سے پہلے یا تو توحید تھی، اللہ تعالی کی عظمت تھی، اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی، اللہ تعالی کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی، ایمان میں کوئی کمزوری تھی، تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو، تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ کہ آمن الرسول، جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہے، سید ولد آدم، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ. اور والمؤمنون، اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے، فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی اتباع کریں. کس چیز پہ ایمان؟ کل، سب میں، الرسول، مومن، سب کا ایمان ہے. کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ پر، آمن باللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آیا جاتا ہے؟ آمنت باللہ کوئی شخص کہتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تو کافر بھی جانتا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ بھی جانتا ہے، کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے، یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا، ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اسماء حسنہ اور صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ان اسماء و صفات سے ہوتی ہے. وہ خالق ہے کیونکہ مخلوق موجود ہے، وہ مخلوق نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی خالق ہے. وہ رازق ہے کیونکہ وہ رزق دیتا ہے، سبحان اللہ. وہ رحیم ہے کیونکہ وہ رحم کرتا ہے، گنہگاروں پر رحم کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، عظیم ہیں، ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے، اس میں نقص نہیں ہے، یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت یا کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھے، کفر ہے. نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں، بڑے نازک مسائل ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے، اصول ایمان کیا ہے، عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے, اور عمل سے بھی یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں, علم پہلے ہے, بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں, نماز کیوں بھاری لگتی ہے, رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں؟ ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے, جس کا ایمان مضبوط ہو, تو پھر وہ صرف یہ جانتے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کھڑے ہیں, اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو غفرانک تو ہمیں معاف کر دے, اور واپسی تیرے ہی طرف ہم کہاں جائیں گے, ہم گنہگار کہاں جائیں گے, تیرے طرف ہی واپسی ہے, تو نے ہمارا حساب لینا ہے. نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے, اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لها ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت. جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں, محفوظ ہیں. وعلیہ ما اکتسبت, اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے, برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے. دیکھیں کسبت و اکتسبت, اگرچہ کمائی دونوں میں ہیں, اسی ایک انسان نے کمائی اچھے اور برے اعمال, یہ اس کی کمائی. دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا, یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے, لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں. کسبت و اکتسبت, یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی, حرف کے زیادہ درار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں. انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا. کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ, کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے؟ لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے, چوری انسان کیسے کرتا ہے, ڈکیتی کیسے کرتا ہے؟ پہلے دل دھڑکتا ہے, ایک خوف طاری ہوتا ہے, پکڑا گیا تو مارا گیا, پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے, یعنی وہ ایکسٹرا جد جہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے, کوئی برا کام کر لے. تو لفظ دیکھے اکتسبت, کسبت اچھے کاموں میں, اکتسبت برے کاموں میں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر, ہماری طاقت سے زیادہ. اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے, اب دیکھو اپنی زبان سے, ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبانی, اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ان نسینا او اخطانا. اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے, جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے, ہم سے ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا, کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے. عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا, یار تو ہی ہم پر کرم کر دے, ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملت على الذين من قبلنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. میرے بھائی یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے, آسان دین ہے. اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. یہ ناسخ دین ہے, قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں, اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے. اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں, کوئی عقل مند بھی ضابطہ مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا. ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پھر عاجز انکساری, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں, ضعیف ہوں, حقیر ہوں, کمزور ہوں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. کون سا بوجھ, کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو, ادھار کا بوجھ میرے کو ادھار کمر توڑ دیتا ہے, ذلت کا باعث بنتا ہے. اولاد کی نافرمانی, بری اولاد, بری بیوی, یا برا پڑوسی ہو, برا رشتہ دار ہو, کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو, کوئی بھی بوجھ ہو, اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما. کہاں پہنچے تھے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو, بخشش کی دعا کرنا, اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما, جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے, ہمیں معاف کر دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا على القوم الكافرين, کافر ہمارے دشمن ہیں, اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, تو ہی ہمیں, تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرما, ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے, جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا, اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے, جو کبھی آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة اور سورة البقرة کی دو آخری آیتیں, یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے, جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سیدنا فاطمہ جاتی ہیں, نبی علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ اسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں. اب بیٹی تھک جاتی ہے, اور ہر والدین جو اپنی اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے, پریشان نہ ہو, تو اب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا, جو گزارش کی تھی, اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے, اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر پاک قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دیتے اس وقت, ان کے ایک کے لیے تھا نا, وہ زمانہ گیا, وہ خادم بھی گیا, سب کچھ چلا گیا. لیکن یہ برکت ہے صحابہ کرم اللہ عنہ کی, یاد رکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کہ یہ جو عرض تھی, گزارش تھی, یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے میری بیٹی, سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں, شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی, سو تو یہ پڑھ لینا, پھر تھکاوٹ غائب, تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا, اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا, وقت بھی دیکھ لینا, کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں, یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں, ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے, بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ, اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فإن امسکت نفسی فارحمها, اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے, یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت, تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا, یعنی میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وإن ارسلتها, اور اگر تمہیں نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں, فاحفظها, اس کی حفاظت کرنا, بما تحفظ به عبادك الصالحون, بما تحفظ عبادك الصالحين, جس طریقے سے اے میرے رب جل شان سبحانہ وتعالی تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, پکڑنا ہے موت دینی تو اللہ تعالیٰ رحم فرما, میں مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے, نیک اور صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے. فاسق اور فاجر اور مومن متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ, اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں, جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے پیارے صحابی قرآن ہو سر برا قرآن ہو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے کے لیے تیاری کرے تو وضو کر لیا کرو جیسے کہ نماز میں وضو کرتے ہو, پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھا کرو, اور فرمائے اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا, یعنی سونے جو سونے کے اذکار ہیں یہ اسے سب سے آخر میں کر دینا. ذرا دعا پہ غور فرمائے, بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الله تعالى في پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلها وجعلهن آخر ما تتكلم به, اور ان کلمات کو آخر کلمات کرنا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. اس جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك, اے اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب میں سو رہا ہوں, اے اللہ تعالی میں تیرے حوالے ہوں. جیسے کوئی شخص اپنی کوئی چیز پکڑ کسی کو دیتا ہے نا, اسلمت نفسي اليك, اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں. اب میری کوئی نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے, سارے معاملات. ووجهت وجهي الیک, میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري الیک, وہ میرے پیٹھ بھی تیری طرف ہے, یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے. میں رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے. رغبتا و رہبتا الیک, یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ شخص کامیابی کے بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ, رغبہ امید اور چاہت, رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں, اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا, جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے, مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک, کہاں جائیں گے ہم, نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں, واپسی بھی تیری طرف ہی ہے. میرے جیسے مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا, اگر بھاگنے بھی چاہے دوڑنے بھی چاہے تو کہاں جائے گا, نجات ممکن ہی نہیں ہے, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے, آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے, یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے. وبرسولک الذی وبنبیک الذی ارسلت, اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا, جسے تو نے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. سبحان اللہ, میرا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. جب سیدنا براء اللہ عنہ نے اس حدیث اس دعا کو اب سیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یاد تو کیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں, آخر میں آ کے جو ہے جو آخری جملہ ہے پڑھتے ہیں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. لفظ تھا وبنبیک الذی ارسلت, یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وہ بھی رسول کا الذی ارسل, دیکھیں نبی کا و رسول کا کوئی زیادہ فرق ہے, زیادہ فرق نہیں لگ رہا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وہ بھی نبی کا الذی ارسل, اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا, یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو. فرمایا وہ بھی نبی ایک الذی ارسلت. سبحان اللہ, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہے اولیاؤں کے سردار ہیں, ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی. جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے, وہ بھی رسول کے لیے ارسلت کی جگہ جو صحیح لفظ, وہ بھی نبی کے لیے ارسلت پڑھنا تھا, رسول کا لفظ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں کہ ایک وہ رسول کے لیے ارسلت, دوسری میں وہ نبی کے لیے ارسلت, نہیں ایک روایت ہے وہ بھی نبی کے لیے ارسلت, کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. دوسری روایت وہ بھی رسول کے لیے ارسلت, کیونکہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود نہیں ہے. اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے, توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت, انسان کی حقیری اور فقیر اور مسکینی اور محتاجی کا ابہار, اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے, کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے. تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے. عجب ہے واللہ عجب, سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی, اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, خواب میں زیارت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود لکی ہے, درود تاج ہے, درود فاتح ہے, پتہ نہیں دنیا میں کتنی درود آئے ہیں, مختلف درود ہیں, اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا, سارے بدعات قرآن اس میں جمع کر دیے. یہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں, قرآن مجید بھی ہے, عجب بات ہے واللہ. ایک پنج سورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتاب سے ملتا ہے, اس میں قرآن کی آیات ہیں, لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکی ہے, درود تاج ہے, پتہ نہیں کون سے درود ہیں, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں, وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی, اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک. پھر ایک ولی آتے ہیں, کوئی سودان میں ہے, کوئی انڈیا پاکستان میں ہے, کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر, کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقظت اللہ منامن, بیداری کی حالت میں آئے تھے, نیند کی حالت میں نہیں, نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں, کیا دینے آئے ہیں؟ چل کے مجھے درود دینے آئے ہیں. اور صلاۃ الفاتح, وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت اللہ منامن, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں. صلاۃ الفاتح, جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ, تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے, یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرطے کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو, تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے, وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے, درود تو ہمیں سمجھے, درود کیسے پڑھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسے کہتے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور نماز میں یہ ناچیز بندہ, یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. وہ نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ, زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں, اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو زیادہ خیر تھا, جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا, وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا, اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان نے ایک ولی کو دے دیا اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے اپنے کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ. اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی, ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس, بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو, کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس صحیح سمجھنے کے بعد, سچی توبہ کے بعد, اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید و اتباع سنت پر موت ہے, اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے, متبع سنت بن جائے. تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.